بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حدیث کی کتاب موتا امام مالک ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کو تعریف کیا ہے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے اور ترجمہ کیا ہے علامہ وحید الزمان نے۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225، یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org www.qurtaba.org۔ آئیے سنتے ہیں موتا امام مالک کا پارٹ نمبر 1، عرض ناشر۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور زندگی کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اسلام اللہ رب العالمین کا آخری دین ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات قرآن اور حدیث کی صورت میں محفوظ ہیں۔ آج حدیث سے متعلقہ علوم و فنون پر ہزاروں کتب شائع ہو چکی ہیں، مگر زیر کتاب الموتا کتب خانہ اسلامی کی وہ پہلی کتاب بتائی جاتی ہے جو قرآن مجید کے بعد سب سے پہلے باقاعدہ طور پر فقہی ترتیب سے مبوغ و مرتب ہو کر منصائب شہود پر آئی۔ موتا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، جو اپنے کمالات علمی و عملی کی وجہ سے کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے جب موتا کو تعریف کرنا شروع کیا تو دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرز پر موتا لکھنا شروع کی۔ جب لوگوں نے آپ کو اس کے متعلق بتلایا تو آپ رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ مجھے وہ کتابیں لا کر دکھاؤ۔ پھر جب آپ نے وہ کتابیں دیکھیں تو فرمایا کہ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سی تصنیف صرف خدا کے لیے ہے اور کون سی کسی دوسرے مقصد کے لیے۔ چنانچہ پھر دنیا نے دیکھا کہ آپ رحمہ اللہ کی موتا کے علاوہ باقی تمام موتا وقت کے ساتھ ساتھ انقا ہو گئیں، اور اب تا قیامت موتا امام مالک ہی علماء اسلام اور اہلیان اسلام کے لیے سرمایہ اجتہاد رہے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے موتا کی شرح المصفہ کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ موتا کو متون حدیث کی دیگر تمام کتب پر فوقیت حاصل ہے۔ اس نے ترتیب کے اعتبار سے یہ کتاب بے نظیر ہے۔ آئمہ مذاہب رحمہ اللہ و تبع تابعین رحمہ اللہ سے قبل کسی کی کوئی تصنیف موتا کے علاوہ آج تک موجود نہیں، اور موتا کی اس قدر و منزلت پر ہر دور کے محدثین متفق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو تصنیف کے وقت سے اب تک قبولیت دوام حاصل ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے ان کے زمانے میں تقریباً 1000 آدمیوں نے موتا کو سن کر جمع کیا، اس لیے اس کے بہت سے نسخے ہیں۔ آج کل عرب میں ان کثیر نسخوں میں سے چند نسخے پائے جاتے ہیں۔ پہلا نسخہ جس کا سب سے زیادہ رواج ہوا اور جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور اہل علم کا سب سے زیادہ مخدوم بھی یہی نسخہ ہے، وہ یحییٰ بن یحییٰ مسمودی اندلسی کا نسخہ ہے۔ چنانچہ مطلق یعنی بلا کسی قید کے موتا کہا جاتا ہے تو اسی پر منطبق کو چسپاں ہوتا ہے۔ چند دیگر نسخے یہ ہیں۔ دوسرا نسخہ وہ ہے جو عبداللہ بن وہب نے امام مالک رحمہ اللہ سے روایت کر کے جمع کیا۔ تیسرا نسخہ، یہ نسخہ عبداللہ بن مسلمہ کنعبی کا ہے۔ چوتھا نسخہ، یہ نسخہ ابن القاسم کا ہے۔ پانچواں نسخہ، یہ معن بن عیسیٰ کا روایت کردہ نسخہ ہے۔ چھٹا نسخہ، یہ نسخہ عبداللہ بن یوسف تینسی کا روایت کردہ ہے۔ ساتواں نسخہ، یہ یحییٰ بن بکیر کا روایت کردہ ہے۔ آٹھواں نسخہ، یہ نسخہ سعید بن عفیر کی روایت سے ہے۔ نواں نسخہ، یہ ابو معصب زہری کا روایت کردہ ہے۔ دسواں نسخہ، یہ معصب بن عبداللہ زبیدی کا روایت کردہ ہے۔ گیارہواں نسخہ، یہ محمد بن مبارک سوری کی روایت سے ہے۔ بارہواں نسخہ، یہ سلمان بن برد کا روایت کردہ ہے۔ تیرہواں نسخہ، یہ نسخہ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی کی روایت سے ہے۔ 14 نسخہ، یہ نسخہ ابو حذافہ سہمی کا ہے. 15 نسخہ، یہ سویت بن سعید کا روایت کرتا ہے. 16 نسخہ، یہ نسخہ امام محمد بن حسن الشیبانی کا روایت کرتا ہے. یہ تھے موتا کے چند اہم نسخے، جن میں سے زیادہ مشہور پہلا نسخہ ہے. پیش نظر موتا کا بھی یہی نسخہ ہے، جسے نعمانی کتب خانہ اپنے مخصوص علمی اور تحقیقی معیار کے ساتھ قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. الحمدللہ ہمیں علوم اسلامیہ کی اہم کتب شائع کرنے کا اعزاز حاصل ہے، اور برصغیر پاک و ہند میں ذخیرہ حدیث کی کتاب کی اشعار نعمانی کتب خانے کا سب سے بڑا اعزاز و افتخار ہے. ناظم نعمانی کتب خانہ ضیاء الحق نعمانی، فون نمبر 0334-422-9127، 27 دسمبر 2007. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 1، پیش لفظ. موتا عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہے ایسا راستہ جس پر کثرت کے ساتھ لوگ چلے ہوں. مراد ہے وہ طریق مستقیم جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے بعد سلف صالحین، ائمہ دین اور اکابر علماء ملت نے اپنایا. گویا لفظ موتا اپنی حقیقت کا خود آئینہ دار ہے کہ یہ کتاب ان احادیث مبارکہ اور مسائل و احکام پر مشتمل ہے جن پر خیر القرون کے لوگوں کا عمل تھا. اس کتاب کی تدوین حدیث میں اولیت کا اعزاز حاصل ہے. اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ کتاب 140 ہجری کے قریب مرتب کی گئی. اس کے مرتب مشہور و معروف محدث اور فقیہ امام مالک رحمہ اللہ ہے. آپ کا مکمل نام مالک بن انس بن عامر بن مالک اور لقب امام دار الحجرہ ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمال حافظہ عطا فرمایا تھا. آپ اپنے اساتذہ سے ایک مرتبہ جو احادیث سن لیتے پھر وہ کبھی نہ بھولتے. آپ تقویٰ و پرہیزگاری میں بھی عالی مرتبہ کے مالک تھے. ترتیب المدارک میں آپ کے مشاغل تعلیم و تعلم کے بعد ہر وقت اللہ کی عبادت اور تلاوت قرآن میں ہی مصروف رہتے، اور بطور خاص شب جمعہ تو ساری عبادت میں ہی گزارتے. حق گوئی میں اس قدر بے باک تھے کہ آپ کو اس کی خاطر حاکم وقتی مخالفت اور اس کی طرف سے ایذائیں اور سزائیں تک برداشت کرنی پڑیں، مگر آپ کے پائے بے ثبات کہیں بھی متزلزل نہ ہوئے. غرض اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس کے لیے آپ کو اس جیسی عظیم صفات سے بھی متصف فرما دیا تھا. پہلی مرتبہ ذخیرہ احادیث کے حسین انتخاب کو فقہی انداز میں مرتب کرنے کی سعادت آپ ہی کے حصے میں آئی، جو موتا کی صورت میں آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. آپ نے اس کتاب میں صرف صحیح احادیث کو ہی نقل کرنے کی کوشش کی. چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی معروف کتاب حجت البالغہ میں رقم تراز ہیں کہ محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کتاب کی تمام احادیث امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے موافقین کی رائے میں صحیح ہے، اور اس سلسلے میں دوسروں کی رائے بھی یہی ہے کہ موتا میں موجود مرسل و منقطع روایات دوسری اسناد سے متصل ہیں، اس لیے بلا شبہ یہ سب روایات صحیح ہیں. اس کتاب کو چونکہ کتب حدیث میں اول درجہ حاصل ہے، اس لیے ہمیشہ سے یہ اہل علم کی نگاہوں کا مرکز رہی ہے. اکابر امت نے ہر دور میں حلقہ ہائے درس و تدریس، مراکز علمی اور دانشگاہوں میں اس کتاب سے استفادہ کیا ہے. اس کتاب کی اسی اہمیت کے پیش نظر مختلف ادوار میں مختلف دول اسلامیہ میں اس کی شروحات اور تعلیقات بھی تحریر کی گئیں، جن میں امام ابن عبد البرقی التمہید اور التذکار، امام سیوطی کی تنویر الحوالک، امام زرقانی رحمہ اللہ کی المنتقا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی المصفی فارسی میں اور المصفی عربی میں قابل ذکر ہیں. موتا اور اس کی شروحات کے اردو میں نہ ہونے کے باعث اردو دان طبقے کے لیے اس سے استفادہ کرنے میں کچھ مشکلات پیش آئیں، تو علامہ وحید الزماں رحمہ اللہ نے شبانہ روز محنت شاقہ سے اسے اردو قالب میں ڈھالا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے حل و تفہیم کے لیے مختصر حواشی بھی قلم بند فرما دیے۔ گویا یہ اپنے وقت کا ایک مارکت العرا کام تھا، مگر روشنی حاصل کرنے کے لیے چراغ میں مسلسل تیل ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ضرورت اس عمر کی تھی کہ موتا کے اس ترجمے وہ حواشی کو بھی جدید تقاضوں سے ہم آہنگ اور احادیث کو جدید اسلوب تخریج سے آراستہ کیا جائے، تاکہ تشنگان علم کو تشفی و تسکین کا مزید سامان فراہم ہو سکے۔ چنانچہ جب نعمانی کتب خانے کے آنر محترم ضیاء بھائی کی جانب سے راکم کو اس کار خیر کے لیے وقت نکالنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تو راکم نے اسے سعادت دارین سمجھا اور جذبہ خیر سگالی کے تحت اس پر کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے میں نے حسب امکان اس کی مکمل احادیث کی تخریج کر دی ہے۔ تخریج کے سلسلے میں معیاری نمبرنگ کو ملوز رکھا ہے اور جہاں کہیں مناسب سمجھا اس کے ترجمے حواشی کو بھی درست کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسے عامۃ المسلمین کے لیے نافع بنائے اور راکم الحروف کو تحیات ام اسلامیہ کے لیے ایسی دینی و علمی کوششوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خادم اسلام حافظ عمران ایوب لاہوری۔ نمبر دو، پیش لفظ۔ موتا کے اس ایڈیشن میں راکم الحروف نے جو خدمات انجام دینے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہیں: تخریج میں مزید اضافہ کیا ہے، جن احادیث کی تخریج ناقص تھی اسے مکمل کیا ہے، تحقیق کے لیے علامہ البانی رحمہ اللہ کے تلمیز رشید شیخ سلیم حلالی اور شیخ احمد علی سلمان کی موتا پر تحقیقات و تعلیقات سے استفادہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ دونوں اہل علم نے تمام احادیث پر حکم لگانے میں محدث العصر علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی ہی پیروی کی ہے، جیسا کہ انہوں نے خود یہ وضاحت فرمائی ہے: متعدد مقامات پر علامہ البانی رحمہ اللہ اور دیگر کبار محققین کی تحقیق نقل کی ہے، احادیث موتا کے اطراف کی فہرست تیار کی ہے تاکہ کسی بھی حدیث کی تلاش میں آسانی رہے۔ امید ہے کہ اس کوشش کے بعد موتا کا یہ ایڈیشن ہر گھر اور ہر لائبریری کی زینت بننے کا یقیناً مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول بخشے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ خادم اسلام حافظ عمران ایوب لاہوری۔ 9 ذی الحج 1428، 19 دسمبر 2007۔ مقدمہ از پروفیسر ڈاکٹر عبد الرؤف ظفر، امام مالک رحمہ اللہ اور ان کی موتا۔ نام و نسب: آپ کا اسم گرامی مالک رحمہ اللہ اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ نسب نامہ یہ ہے: مالک بن انس بن عامر بن مالک بن ابو عامر بن عمرو بن الحارث، لقب امام دار الحجرہ تھا۔ ولادت باسعادت: آپ 93 یا 95 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ خاندانی حالات: امام مالک رحمہ اللہ کا خاندان والد کی طرف سے یمن کے قبیلے زواج صبح سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اسبہی کہلائے، اور والدہ ماجدہ عالیہ بن بکار عرب کے مشہور قبیلے عزد سے تعلق رکھتی تھیں، یعنی بعض روایت میں ہے کہ آپ کا خاندان قبیلہ تمیم کا موالی تھا، اور اس وجہ سے کچھ مورخین کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ آپ کا خاندان موالی ہونے کی وجہ سے عجمی تھا، آزاد کردہ غلام، مگر موالی حلیف کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا خاندان قبیلہ تمیم کا حلیف تھا اور آپ کا جد اعلیٰ ابو عامر کا اس قبیلے میں نکاح ہوا تھا، لہذا سسرال ہونے کی وجہ سے اس قبیلے کے ساتھ آپ کے خاندان کے تعلقات مزید مستحکم ہو گئے تھے۔ آپ کے خاندان میں سب سے پہلے آپ کے جد اعلیٰ ابو عامر مدینہ تشریف لائے اور مسلمان ہوئے۔ اس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، اس لیے انہیں صحابی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہو سکا، تاہم انہوں نے یہاں آ کر قبیلہ تمیم میں نکاح کر لیا اور مستقل طور پر مدینہ منورہ ہی میں مقیم ہو گئے۔ یہیں انہوں نے علم حدیث کی تعلیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے والد محترم اور چچا ابو سہیل نافع رحمہ اللہ ان سے احادیث کی روایت کرتے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ کے عم محترم ابو سہیل نافع بہت بڑے محدث تھے، وہ مشہور محدث امام زہری کے استاد بھی تھے۔ خود امام مالک رحمہ اللہ کے بڑے بھائی نظر بھی حدیث کے عالم تھے۔ ابتدائی تعلیم، امام مالک رحمہ اللہ کو بچپن ہی سے علم حدیث کی تعلیم کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ جب آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا تو آپ کی والدہ ماجد ہی آپ کو اچھے کپڑے پہنا کر اور سر پر امامہ باندھ کر مدینہ منورہ کے مشہور محدث حضرت ربیہ کے حلقہ درس میں چھوڑ آئیں۔ یہ قدم ابتدا میں صرف برکت حاصل کرنے کے لیے تھا، ورنہ چھوٹی عمر میں امام مالک کے پہلے استاد حضرت ابن حرمز تھے، کیونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ایک نو عمر طالب علم کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی ایک عالم کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے تاکہ اس کا علم پختہ ہو سکے۔ امام مالک حضرت ابن حرمز رحمہ اللہ کی خدمت میں 7 سال تک ابتدائی تعلیم حاصل کرتے رہے اور اس عرصے میں کسی دوسرے استاد کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اساتذہ، امام مالک کو مدینہ منورہ سے باہر تحصیل علم کی ضرورت نہ پڑی، کیونکہ مدینہ منورہ میں ہی بے شمار محدثین موجود تھے، بلکہ حج و عمرہ کے موقع پر ہر دوسرے شہروں کے محدثین کرام بھی مدینہ منورہ زیارت مسجد نبوی کے لیے آتے تھے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر امام مالک باہر کے جلیل القدر محدثین سے بھی روایت حاصل کر لیتے تھے۔ ایسے غیر مدنی شیوخ کی تعداد 9 ہے اور تمام شیوخ کی تعداد جن سے موتا میں روایت کی گئی ہے تقریباً 94 ہے۔ یہ تعداد دیگر مشہور محدثین کے مقابلے میں نہایت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک نے اپنے شیوخ کے انتخاب میں بہت ہی احتیاط سے کام لیا ہے۔ حضرت ابن حرمز کے بعد آپ ربیعہ الرائی نافع مولا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زہری رحمہ اللہ کی خدمت میں زیادہ عرصے تک رہے اور ان کے علمی اثرات سے مستفید ہوئے۔ اس طرح زید بن اسلم، عائشہ بن سعد بن ابی وقاص، عشام بن عروہ، یحییٰ بن سعید الانصاری اور ایوب سختیانی بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے ان کے شیوخ کی تعداد 75 بتائی ہے۔ چند مشہور اساتذہ درج ذیل ہیں: حضرت ابن حرمز، اس زمانے میں بعض لوگوں کے عقائد میں فرق آ گیا تھا اور کچھ گمراہ فرقے پیدا ہونے لگے تھے، لہذا ایک نو عمر طالب علم کے لیے ضروری تھا کہ وہ گمراہ فرقوں کے برے عقائد اور برے اثرات سے محفوظ رہے، اور امام مالک خوش قسمت تھے کہ انہیں ابتدائی عمر میں حضرت ابن حرم جیسا استاد ملا جو اسلامی عقائد میں بہت پختہ تھے اور ان فرقہ باطلہ ہائی کی پرزور طریقے سے تردید کرتے تھے۔ حضرت ابن حرم رحمۃ اللہ علیہ نے 117 ہجری میں وفات پائی، تاہم حضرت امام مالک رحمہ اللہ آخر عمر تک ان سے استفادہ کرتے تھے۔ حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلمیذ خاص تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بینائی میں بھی فرق آ گیا تھا۔ حضرت نافع رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کو ظہر کا وقت دیا تھا، جبکہ وہ نماز ظہر پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو اس وقت دوپہر کی دھوپ کی شدت برداشت کرتے ہوئے امام مالک ان کے گھر پہنچتے تھے۔ اس وقت وہ گھر سے نکلتے ہوئے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث سناتے تھے اور ان کے فتاوا سے بھی آپ رحمہ اللہ کو آگاہ کرتے تھے۔ امام زہری جب مدینہ منورہ آ کر مقیم ہوئے تو امام مالک رحمہ اللہ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور فرصت کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے احادیث سنتے تھے اور فوراً یاد کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ رحمہ اللہ عید کی نماز پڑھ کر امام زہری رحمہ اللہ کے گھر گئے اور ان سے 40 احادیث سن کر فوراً ان کے سامنے دہرا دی۔ اس پر امام زہری نے بہت تعجب کا اظہار کیا اور ان کے شوق اور قوی حافظے کو دیکھتے ہوئے انہیں حدیث کی اچھی طرح تعلیم دی اور امام مالک بہت جلد ان کے شاگرد خاص بن گئے۔ حضرت ربیعہ، آپ نے حضرت ربیعہ الرائی سے اصول فقہ کی تعلیم حاصل کی، کیونکہ وہ زبردست محدث ہونے کے ساتھ ساتھ مدینہ کے زبردست فقیہ بھی تھے اور اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ رائی کا لفظ بھی شامل ہو گیا۔ لہذا امام مالک رحمہ اللہ نے فقیہی کمالات کا وہ سر چشمہ تھے اور ان کے فیض محبت کی بدولت آپ رحمہ اللہ نے مدنی فقہ کے اصول مرتب کیے اور مالکی فقہ کی بنیاد ڈالی۔ آخری زمانے میں آپ کا اپنے استاد ربیعہ الرائی سے اختلاف رائے ہو گیا اور دونوں کے فقیہی اصول بھی مختلف ہو گئے تھے، تاہم آپ ان کے فقیہی کمالات کے معترف رہے۔ تدریس حدیث، آپ علمی حلقوں میں ایک امتیازی شان سے چمکے۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب تک 70 شیوخ نے اجازت نہ دی، مسند تدریس پر جلوہ افروز نہیں ہوئے۔ آغاز شباب میں ہی مدینہ میں تدریس شروع کر دی۔ آپ کو علم حدیث کی تعظیم و جلال کا بہت خیال تھا۔ مسند درس کو زینت بخشنے سے پہلے آپ غسل فرماتے، اجلا لباس پہنتے اور خوشبو لگاتے تھے۔ جب حدیث شروع کرتے تو مجلس پر پروقار کی فضا طاری ہو جاتی تھی اور خوشبو سے دماغ معطر رہتا تھا۔ 529، آپ ادب کے ساتھ درس حدیث کے لیے مجلس لگاتے تھے تاکہ سوئے ادب کا شائبہ نہ ہو۔ سامعین خاموشی سے آپ کی بات سنتے۔ آپ اتنے مؤدب تھے کہ ایک دفعہ دوران حدیث ایک بچھو نے آپ کو کئی دفعہ کاٹا، درد کی وجہ سے چہرہ متغیر ہو گیا، لیکن آپ نے اس وقت تک پہلو نہ بدلا جب تک حدیث رسول ختم نہ ہوئی، اور آپ نے موتا لکھ کر اسے مدار درس بنا دیا۔ آپ رحمہ اللہ کا شہرا دور دور تک پھیلا۔ افریقہ اور اندلس تک کے پروانے اس شمع کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ عبد الرزاق اور سفیان بن انیہ کا قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل پیشن گوئی آپ ہی کے حق میں تھی کہ ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ اونٹوں پر بیٹھ کر منزلیں کاٹیں گے اور عالم مدینہ سے بلند تر عالم کسی کو نہیں پائیں گے آپ کے حلقہ درس میں فقیر بے نواسے لے کر شہنشاہ وقت تک شامل تھے۔ اگر ایک طرف یحییٰ لیثی اندلسی، اسد بن الفرات تونسی، عبداللہ الاسلام التنوخی عرف سحنون کیروانی، عبدالرحمن بن قاسم مصری، عبداللہ بن وہب، شعبہ بن عبدالعزیز کیسی اور عبداللہ بن حکیم ایسے غریب الوطن تھے، تو دوسری طرف ہارون الرشید، امین الرشید اور مطمئن ایسے شاہ وقت تھے جنہوں نے آپ کے قدموں میں بیٹھ کر درس حدیث لیا۔ سید سلمان ندوی 1373 نے مجلس درس کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے: جاہ و جلال اور شان و شکوہ سے کاشانہ امامت پر بارگاہ شاہی کا دھوکہ ہوتا تھا، طلبہ کا ہجوم، مستقیوں کا ازدحام، عمرہ کا درود علماء کی تشریف آوری، سیاحوں کا گزر، حاضرین کی مؤدب نشست، در خانہ پر سواریوں کا امبوا دیکھنے والوں پر روب و وقار طاری کر دیتا تھا۔ طریقہ تدریس، صحابہ کرام رحمہ اللہ اور دیگر محدثین کا عام طریقہ تدریس یہ تھا کہ وہ زبانی یا لکھی ہوئی احادیث خود بول کر لکھواتے تھے اور تلامذہ یا لکھ لیتے تھے تو یاد یا زبانی یاد کر لیتے تھے۔ اس موقع پر اگر بہت بڑا اجتماع ہوتا تو ان کے بلند آواز تلامذہ تھوڑی تھوڑی دور کھڑے ہو کر شیوخ کی آواز کو دہراتے تھے۔ امام مالک کبھی کبھی یہ طریقہ اختیار کرتے، لیکن اکثر آپ شیوخ مدینہ کی طریقے پر عمل کرتے تھے۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی احادیث و فتاوی کو پہلے خود قلم بند کرتے یا کسی ہوشیار شاگرد سے لکھوا لیتے تھے، اس کے بعد جب درس شروع ہوتا تو لکھنے والا شاگرد مجلس درس میں اس کو پڑھاتا تھا۔ استاد محترم جا بجا احادیث کے مطالبی تشریح کرتے جاتے تھے۔ اگر کاتب سے اصل لفظ یا متن میں کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کی تصحیح کر دی جاتی۔ امام مالک کی مجلس درس میں دور دراز سے تمام اسلامی ممالک کے طلبہ آ کر شریک ہوتے تھے، یہاں تک کہ شمالی افریقہ سے ایک بڑی تعداد آ کر شامل ہوئی۔ افریقہ اور اندلس کے لوگ بھی آپ کے درس میں شامل ہوئے اور ان کی بدولت مالکی مذہب ان علاقوں میں رائج ہو گیا۔ ان کے علاوہ مشرقی ممالک میں بھی آپ کا علمی فیض دور دراز علاقوں تک پہنچا۔ شاگرد، امام صاحب کے شاگردوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ حافظ ابن کثیر اور امام ذہبی نے لکھا ہے کہ آپ کے شاگردوں کا شمار ناممکن ہے، کیونکہ انہوں نے 26 سال تدریس کی ہے۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں چند درج ذیل ہیں۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰ اندلس کے شہر کرتوا میں داخل ہوئے اور وہاں سکونت اختیار کی، اور زیاد بن عبد الرحمن معروف شبتون کرتبی سے موتا کی سماعت کی، اور یحییٰ بن مزر اندلسی سے بھی سماعت کی۔ پھر 28 سال کی عمر میں مشرق کی طرح سفر کیا اور امام مالک سے موتا کی کتاب الاعتکاف کے علاوہ سماعت کی۔ امام مالک آپ کو عاقل الاندلس کے نام سے پکارتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ایک دفعہ امام مالک طلبہ کی جماعت کے ساتھ بیٹھے تھے کہ کسی کی آواز آئی، ہاتھی آ گیا، تو تمام حاضرین مجلس دیکھنے گئے، صرف یحییٰ بیٹھے رہے۔ تو امام مالک نے پوچھا، تو دیکھنے کیوں نہیں گیا؟ اندلس میں یہ نہیں ہوتے۔ یحییٰ نے جواب دیا، میں اپنے ملک سے آپ کو دیکھنے اور آپ کی رہنمائی اور تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے نہیں آیا۔ اس پر امام مالک رحمہ اللہ نے ان کا نام عاقل اہل اندلس رکھا۔ انہوں نے 234 ہجری میں وفات پائی۔ ابو محمد عبداللہ بن وہاب 125 ہجری میں پیدا ہوئے، اپنے زمانے کے اماموں میں سے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی صحبت میں 20 سال رہے۔ الموتا الکبیر اور الموتا الصغیر لکھی۔ امام مالک آپ کے متعلق فرماتے تھے، عبداللہ بن وہاب امام ہے۔ امام مالک کی طرف سے 148 ہجری میں سفر کیا اور ان کی صحبت میں وفات تک رہے، اور 197 ہجری میں فوت ہوئے۔ عبد الرحمن بن قاسم 132 ہجری میں پیدا ہوئے، امام مالک کی صحبت میں 20 سال رہے۔ اصحاب مالک نے امام مالک کی وفات کے بعد ان سے استفادہ کیا، مالکی مذہب کے فقہ المدونہ تصنیف کی، جو کہ مالکی مذہب کی بڑی کتب میں سے ہے۔ 191 ہجری میں وفات پائی۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسلمہ قانبی امام مالک سے علم و حدیث حاصل کیا۔ ان کا سکہ شاگردوں میں سے تھا۔ یہ بھی موتا کے راویوں میں سے ہیں۔ انہیں کثرت عبادت کی وجہ سے الراہب کے نام سے پکارتے تھے۔ بصرہ میں 221 ہجری میں جمعے کے روز فوت ہوئے۔ سکہ فتاوی، حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فتویٰ دینے کا کام اس وقت شروع کیا جب کہ مدینہ منورہ کے 70 علماء اعظام نے آپ کی قابلیت کا اعتراف کیا اور آپ رحمہ اللہ کو فتویٰ دینے کی اجازت دی۔ آپ کے فتویٰ کی بنیاد احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدینہ کے فقہاء صبا کے فتویٰ پر مبنی ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے جب فتویٰ دینا شروع کیا تو تمام اسلامی ممالک سے آپ رحمہ اللہ کے پاس فتوے آنا شروع ہو گئے، اور بہت جلد آپ رحمہ اللہ مدینہ منورہ کے مفتی بن گئے۔ یہاں تک کہ جب آپ مکہ معظمہ حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اس وقت حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ امام مالک اور شیخ ابن ابی زہاب کے سوا کوئی فتویٰ نہ دے۔ اس اعلان کی حج کے موقع پر اس لیے ضرورت ہوتی تھی کہ پوری دنیا اسلام سے علماء کرام اور دیگر مسلمان حج کے موقع پر جمع ہو جاتے تھے۔ ایسے موقع پر مختلف علماء کرام کے فتاوی کے اختلاف و انتشار کا اندیشہ ہوتا تھا۔ جبری طلاق کا مسئلہ۔ حکومت کی اس قدردانی کے باوجود امام مالک رحمہ اللہ نہایت آزادی اور بے باکی کے ساتھ حکومت کی پالیسی کے خلاف بھی فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں عباسی خاندان کی نئی نئی حکومت قائم تھی اور بعض موقعوں پر نئی حکومت نے جبرن لوگوں سے اپنی حمایت میں بیعت حاصل کی تھی۔ حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ جبرن اور زبردستی طلاق دینے کے مسئلے میں اس قسم کا فتویٰ دیا جائے کہ جبری طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ حکومت اس معاملے میں اس لیے مداخلت کر رہی تھی کہ اس زمانے میں حکومت کے خلاف بغاوتیں ہو رہی تھیں اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ جبری بیعت کے خلاف بھی علماء فتویٰ دیں۔ کتاب موتا امام مالک کا پارٹ نمبر 1 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیں۔